أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء سوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء وموعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 دیگر راتوں سے اسے پورا کیا. اس طرح ان کے رب کی مقررہ میعاد 40 راتیں پوری ہو گئیں. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرتے رہنا اور مفسدوں کا راستہ اختیار نہ کرنا. اور جب موسیٰ ہماری مقررہ میعاد پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے، پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں. فرمایا، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، بس اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے. پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے لگے، پاک ہے تیری ذات، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں. فرمایا، اے موسیٰ، میں نے لوگوں میں سے آپ کو اپنے پیغامات اور ہم کلامی کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا جو کچھ میں نے آپ کو عطا کیا ہے اسے اخذ کر لیں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں. اور ہم نے موسیٰ کے لیے توریت کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھی اور حکم دیا کہ اسے پوری قوت سے سنبھالیں اور اپنی قوم کو حکم دیں کہ اس میں سے شائستہ ترین باتوں کو اپنا لو، اور عنقریب میں تمہیں نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھا دوں گا. میں انہیں اپنی آیات سے دور رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور تمام نشانیاں دیکھ کر بھی ان پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر یہ راہ راست دیکھ بھی لیں تو اس راستے کو اختیار نہیں کرتے، اور اگر انحراف کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے کو اپنا لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری نشانیوں کی تکذیب کی اور ان سے غفلت برتتے رہے، اور جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی پیشی کی تکذیب کی ان کے اعمال ضائع ہو گئے. کیا ان لوگوں کو اس کے سوا کوئی بدلہ مل سکتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں؟
وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أصفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
اور موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنا لیا، یعنی ایسا جسم جس میں بیل کی آواز تھی. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ ایسے کو انہوں نے معبود بنا لیا اور وہ زیادتی کے مرتکب تھے. اور جب وہ سخت نادم ہوئے اور دیکھ لیا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں معاف نہ فرمائے تو ہم حتمی طور پر خسارے میں رہ جائیں گے. اور جب موسیٰ نہایت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو کہنے لگے، تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، تم نے اپنے رب کے حکم سے عجلت کیوں کی؟ اور یہ کہہ کر تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. ہارون نے کہا، اے ماں جائے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور وہ مجھے قتل کرنے والے تھے، لہٰذا آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کریں. موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے.
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا.
جنہوں نے گوسالہ معبود جنہوں نے گوسالے کو معبود بنا لیا، بے شک ان پر عنقریب ان کے رب کا غضب واقع ہوگا اور دنیاوی زندگی میں ذلت اٹھانا پڑے گی، اور بہتان پروازوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو اس توبہ کے بعد آپ کا رب یقیناً بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ دور ہوا تو انہوں نے توریت کی وہ تختیاں اٹھائیں جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے خائف رہتے ہیں، اور موسیٰ نے ہماری مقررہ میعاد کے لیے اپنی قوم سے 70 افراد منتخب کیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے گرفت میں لیا تو موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمارے کم عقل لوگوں کے اعمال کی سزا میں ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جسے تو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، بس ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو معاف کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی مقدر فرما، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ ارشاد فرمایا، عذاب تو جسے میں چاہتا ہوں دیتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، بس اسے میں نے ان لوگوں کے لیے مقرر کر دوں گا جو تقویٰ رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ رحمت ان مومنین کے شامل حال ہوگی جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی کہلاتے ہیں، جن کا ذکر وہ اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان پر لدے ہوئے بوجھ اور گلے کے طوق اتارتے ہیں۔ بس جو ان پر ایمان لاتے ہیں ان کی حمایت اور ان کی مدد اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون
کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور وہی موت دیتا ہے، لہذا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس امی نبی پر جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو، شاید تم ہدایت حاصل کر لو۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی تھی جو حق کے مطابق رہنمائی اور اسی کے مطابق عدل کرتی تھی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے جدا جدا جماعتیں بنائیں، اور جب ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر جماعت نے اپنا اپنا گھات معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کا سائبان بنایا اور ان پر من و سلویٰ نازل کیا، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں انہیں کھاؤ، اور بعد میں نافرمانی کی وجہ سے یہ لوگ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور حتہ کہتے ہوئے اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نیکی کرنے والوں کو ہم عنقریب مزید عطا کریں گے۔ مگر ان میں سے ظالم لوگوں نے وہ لفظ بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کلمے کے جو انہیں کہا گیا تھا، پھر ان کے اس ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ خدا نے آپ کو اپنے کلام کی تلاوت کی توفیق دی۔ مولا فرماتے ہیں خدا متجلی ہوتا ہے اپنے کلام میں، خدا کو دیکھنا چاہے، خدا کے نظریات کو جاننا چاہے تو یہ خدا کی کتاب ہے، مستند ترین کتاب ہے روئے زمین پر، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی معتبر کتاب نہیں ہے، کیونکہ باقی جو کتابیں خدا کی طرف منسوب ہے اس میں کافی گڑبڑ ہوا ہے، تورات ہے، انجیل، زبور وغیرہ میں۔ تو خدا کے نظریات جاننے کے لیے، خدا کی عظمت سمجھنے کے لیے ہی قرآن ہے۔ اہل معرفت قرآن سے عشق خدا تک پہنچتے ہیں۔ اہل معرفت کا جملہ ہے، مشہور جملہ، کہ جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کا لفظ ہم سنتے ہیں تو ساری تھکاوٹیں، سارے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کہ ہمارا محبوب ہمیں پکار رہا ہے۔ یہ تو ہم تجربہ کر سکتے، دنیا میں کسی سے بہت زبردست محبت ہو، اس کی آواز سنتے ہی، اس کی پکار سنتے ہی سارے تھکاوٹیں، سارے مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد وعدہ الہی جو قرآن میں ہے، مولا فرماتے ہیں خدا والے قرآن میں جو بشارت ہے اس آیت تک جب پہنچتے ہی خوشی ہوتی ہے، جب عذاب جہنم کی تخویف والی آیت تک پہنچتے ہیں تو بہت ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ یہ وہی ایمان کا تقاضا ہے، امید صرف خدا سے رکھنا۔ مولا فرماتے لا یرجون احد الا ربہ ولا یخافن الا ذنبہ، صرف خدا سے امید رکھنا ہے، صرف اپنے گناہ سے ڈرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک تمرین ہے، ایک ٹریننگ ہے، ایک عادت ہے کہ کلام خدا سے مایوس ہو جاؤ۔ قیامت کے دن حدیث ہے، کہا جائے گا انسان سے قرآن کی آیت پڑھو اور ترقی کرو، بلندیوں کی طرف جاؤ، عظمتوں کی طرف جاؤ۔ جنت میں اس کے درجہ بلند ہوتا جاتا ہے جتنی آیات تلاوت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ آیات دنیا بھی انسان کو بلندی عطا کرتے ہیں، ورنہ ظاہر وہ مشہور جملہ ہے ربطا للقرآن، حدیث ہے نا، والقرآن یلعنو، بہت سے ایسے افراد ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جبکہ قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. مراد ہے قرآن میں بہت سے گناہوں کی نسبت میں گناہگاروں پر لعنت بھیجا ہے، خود اسی کو پڑھ رہا ہے اور اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے. تو ظاہر ہے قرآن پڑھنے والا اسی دنیا میں خدا کے ساتھ رابطہ برقرار اس نے کیا ہے، کتاب خدا کے سامنے آیا ہے، تو ترقی کرتا ہے، ایک روحانی ارتباط ہوا ہے، ایک عملی ارتباط، فکری ارتباط. انشاءاللہ جب خدا کے درگاہ میں آیا ہے تو خدا خود فقیر کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا انشاءاللہ. دیکھیے یہاں پر آج آپ نے جو تلاوت کی اس میں فرماتے ہیں وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلہ، ہم نے وعدہ کیا حضرت موسیٰ کے ساتھ 30 راتیں، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پھر ہم نے اس کو مکمل کیا 10 مزید کے ذریعے، تو میقات خدا، میعاد الہی، خدا نے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا وہ 40 راتیں ہو گئی. البتہ دن کے وقت بھی تھے، رات کے وقت بھی، لیکن رات کے وقت راز و نیاز کے لیے، مناجات کے لیے سب سے مہم ہے، دل انسان کا تیار ہو جاتا ہے رات کے وقت، اسی لیے رات کا نام لیا، ورنہ دن کے وقت بھی خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھے، وحی نازل ہوتی تھی، خدا کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی تھی، یہاں پر گفتگو بھی ہوتی تھی خدا اور حضرت موسیٰ کی، اور مناجات بھی، لیکن کیونکہ مناجات اور راز و نیاز زیادہ تر رات میں ہوتی ہے اور رات میں آمدگی بیشتر ہے، یہ حتی انبیاء الہی کی زندگی میں یہ بات نظر آتی ہے، ہم انبیاء کی زندگی اور عظمت کو درک نہیں کر سکتے، لیکن یہ سیرت میں یہ بات نظر آتی ہے. حضرت موسیٰ کب نبوت کے مقام پر فائز ہو گئے؟ جب گئے حضرت شعیب کے گھر میں کام کیا 10 سال، انہوں نے بیٹی دی، بیٹی کو لے کر آ گئے آپ واپس، اب درد ذہ بھی شروع ہوا ہے، آندھیاں بھی چل رہی ہے، سخت حالات ہے، سردی، بچہ دنیا میں آ رہا ہے، یعنی ایسے وقت میں انتہائی تنہائی کے احساس ہوتا، صحرا کے وسط میں، کسی گاؤں میں، شہر میں نہیں تھے، صحرا کے وسط میں، آندھیاں، بچہ اور عورت، اور تجربہ بھی نہیں ہے، اس حالت میں صرف خدا ہی کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے. اسی وقت آواز آئی، درخت سے آواز آئی، موسیٰ آپ ہمارے وجئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ ہمارے حساب و کتاب کے مطابق آپ آئے ہیں، انی انا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں. تو یہ حضرت عرض کے انبیاء الہی، دیکھیں اس حالت میں اس مقام پر پہنچے، مقام کلیم اللہ، حالات اثر انداز لگتا ہے انبیاء الہی کی زندگی میں بھی ہوتی ہے. خود قرآن مجید میں آیات سب یکساں نہیں ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ جو حضرت نوح کی کشتی کی آیت ہے، واستوت علی الجودی وقیل بعدا وغیظ الماء وقیل بعدا للقوم الظالمین، یہ آیت فصاحت بلاغت میں عروج پر ہے، یعنی یکسانیت نہیں ہے. خود انبیاء کی زندگی عصمت کے معفوق ہے، لیکن عصمت کے معفوق درجات مختلف حالات میں مختلف ہو سکتے ہیں. روایت میں ہے مولا سید شہدا سے پیغمبر نے فرمایا، حسین ان لك عند الله منزله لا تنال الا بالشهاده، خدا کے پاس آپ کا ایسا مقام ہے کہ اس مقام پر آپ فائز نہیں ہو سکتے شہادت کے بغیر، حالات اثر انداز ہے، اگرچہ وہ خصوصی خدا کے توجہ زیر نظر تربیت ان کی ہوتی ہے، نحن ثناء اللہ، خدا نے ہماری تربیت کی، والناس بعد ثنائعنا، لوگوں کی تربیت ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حالات اثر انداز ہے۔ تو 40 راتیں، اب یہ ایک سوال ہوتا ہے کیوں پہلے 30 رات اور لوگ اس پھر 40 راتیں وہاں گزری، تو بنی اسرائیل کو شک میں ڈالا سامری نے اور گوسارہ پرست ہو گئے۔ اس نے جتنا سونا لایا تھا اس کہا سونا دے دو، میں ایک خدا بناتا ہوں تمہارے لیے، ان کی پہلے سے خواہش تھی۔ حضرت موسیٰ سے کہا تھا یا موسیٰ ان لوگوں کے پاس ایک خدا ہے، بت ہے، ہمارے لیے بھی ایک بت بناؤ۔ اب حضرت موسیٰ گئے، 30 دن کی بات تھی، 40 دن تک دیر ہو گئے، تو سامری کو بھی خراب کرنے کے لیے موقع ملا، مال، ایمان، دین اور طاقت، یہ تین سے ہمیشہ اہل باطل نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں مال قارون کی شکل میں، طاقت فرعون کی شکل میں، اور سامری دین کی شکل میں لوگوں کو دھوکہ دینے والے تھے، یہ ہمیشہ رہا ہے۔ دین کے نام سے دھوکہ دیتے ہیں، مال کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے، مال اور طاقت کے ذریعے خواص کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ نہیں کھاتے بلکہ دباؤ میں ڈالتے ہیں، جیل میں ڈالیں گے، قتل کریں گے، تو خود بخود مجبور ہو جاتا ہے۔ مال کے ذریعے بھی خواص ہی کو دھوکہ دیتے ہیں، عوام کو دین کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں، عوام دھوکہ کھانے کی صلاحیت ہے۔ اور دیکھیں تکفیریوں کو آپ دیکھیے کتنی جانیں دے رہے ہیں، کس کے لیے، کس کے لیے دے رہے ہیں، اب تک کس کو قتل کیا، کس کو نقصان پہنچایا، آپ خود دیکھ رہے ہیں دین کے نام پر دھوکہ دینے کی صلاحیت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کے پاس دینی شعور نہیں ہے، دینی شعور نہیں ہے۔ پیغمبر کی وفات کے بعد جب حدیث پر پابندی لگائی، اب تک ہم اعتراض کرتے آ رہے ہیں کیوں لگائی، لوگوں کے لیے دین شناسی کا دروازہ بند کیا، لیکن ابھی 14 صدی گزرنے کے بعد ہم خود شیعہ کتنے احادیث سے معتبر سے باخبر ہے، احادیث غیر معتبرہ لا کر لوگوں کو عمل سے دور کریں گے۔ ہمارے پاس سسٹم بالکل صحیح سسٹم ہے، فرمایا ہے کہ آپ علم مجتہدین سے، مجتہد کون ہے، جو ماہر ہے دین شناسی میں اور عادل بھی ہے، شیعہ بھی ہے، یادداشت بھی اس کی صحیح ہے، اتنی شرطیں آپ خود دیکھتے ہیں توضیح المسائل میں، لیکن ان دین کے بتائے ہوئے اصولوں سے دین نہیں لینا ہے۔ ایک بہرحال یہ مشکلات ہے۔ تو قرآن سب سے مستند، یعنی اس کی استناد میں تو کوئی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، تو یہاں پر فرمایا کہ 40 دن تک۔ اب اس کے نقطہ بتاتے ہیں کہ کیوں روزہ اول ہی بتاتے کہ بھائی 40 دن ادھر رکنا ہے، خدا اور پیغمبر کو پتہ نہیں تھا، پتہ تو تھا ظاہر ہے، تو امتحان کا ذریعہ تھا، امتحان اہم چیز ہے، مسلسل امتحان انسان سے لیا جاتا ہے، اسی لیے روزانہ 10 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم، امتحان ہے، وہاں پر صراط مستقیم کی ہدایت کرنا ہے۔ اس کے بعد اسوہ بھی پیش کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بعد ناکام لوگوں کو بھی پیش کرتا ہے، کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ امتحان لینے کے لیے پہلے 30 دن بتایا، پھر 40 دن کر دیا، تاکہ دیکھیں لوگ کتنے جلدی دھوکے میں آئے، سامری کی بات ماننے لگے، خدا کو چھوڑ کر گوشالہ پوجا کرنے لگے۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اب یہ اسی بات سے تعجب ختم ہوتی، لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا پیغمبر خدا کے بعد اتنی بڑی تعداد میں مسلمان بھول جائے، حضرت موسیٰ 30 دن 40 دن کے لیے گئے تھے، 6,12,000 بنی اسرائیل تھے کتابوں کے مطابق، اور اس میں سے 6,00,000 سامری کے ساتھ ہو گئے، 12,000 حضرت ہارون کے ساتھ رہے۔ اکثریت کبھی دلیل نہیں ہے، اکثرہم لا یعقلون۔ اس کے بعد دیکھیے فرماتے وقال موسیٰ، اب آپ جانتے ہیں یہ جو 40 رات ہے اول ذی القعدہ سے شروع ہوتی ہے 10 ذی الحجہ تک، اور 10 ذی الحجہ میں جو نماز مستحب انتہائی تاکید ہے اس میں یہی آیت تلاوت کرتے، نماز مغرب و عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز ہے، اور حمد و اخلاص کے بعد یہی اس آیت کی تلاوت کا حکم ہے۔ اس خصوصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں مؤثر ہے، دین چاہتا ہے کہ آپ یاد رکھے کہ بنی اسرائیل سے امتحان لیا گیا، رات کے راز و نیاز انبیاء کے لیے بھی اہم ہے۔ اس کے بعد وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے فرمایا اخلفنی، میرا جانشین بنو، فی قومی۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، حدیث منزلت تو سب کے لیے معلوم ہے، مشہور حدیث ہے، تمام مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ حدیث ہے، جب پیغمبر گئے علی کو مدینہ میں جانشین بنا کر گئے۔ البتہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، سابقاً بھی شاید میں نے عرض کیا کہ پیغمبر جب بھی جاتے تھے کسی کو عبداللہ مکتوم اس قسم کے بہت سن کو، کیونکہ عام طور پر علی کی ضرورت تھی جنگوں میں دوسروں کو مدینہ میں جانشین بنا کر شہر چلانے کی ضرورت، شہر کو ایسے ہی چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں، جاتے تھے، اس دفعہ علی کو چھوڑ کر گئے۔ یہاں سے پتہ چلتا علی سے کتنی حسد تھی لوگوں، کتنی دشمنی تھی۔ منافقین نے یہ بات مشہور کرائی کہ پیغمبر علی کو ناحق سمجھتے ہیں، اسی لیے جنگ میں علی کو لے کر نہیں جاتے۔ علی کی وہ نمایاں ترین صفت جس کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، ہر جاہل بیوقوف عاقل سب سمجھ سکتے، وہ شجاعت علی ہے۔ شجاعت علی قابل انکار نہیں ہے۔ اب اس کی نسبت میں منافقین نے ایسی بات پھیلائی، دیکھیے کتنی دشمنی اور کتنے اثر کرتا ہے، اگر اثر نہ کرتا تو علی پیغمبر کی خدمت میں شاید نہ آتے، آئے یا رسول اللہ آپ مجھ کو بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، یعنی جو جہاد جن پر واجب نہیں ہے۔ فرمایا علی بس مدینہ میں چھوڑنا اہم نہیں، اہم یہ جملہ ہے، یہ حدیث ہے، شاید حکمت بھی یہی تھی، اس لیے پیغمبر نے علی کو چھوڑا۔ یا علی کیا آپ نہیں چاہتے ہیں، اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، آپ اور میری نسبت ہارون اور موسیٰ کی نسبت ہے، صرف نبوت آپ کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ ختم نبوت ہے۔ تو یہاں پر آپ جانتے ہو عمر بن سعد کے والد سعد بن وقاص فاتح ایران کہتے علی کی 3 فضیلتیں، اسے جب امیر شام نے کہا علی کے سب کرو، کہا کہ نہیں کیسا کر سکتا ہوں، جب تک وہ زندہ تھا مدینہ میں بھی سب کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا، کیسے کر سکتا ہوں، 3 ایسی فضیلتیں علی کی میری نگاہوں کے سامنے گزری ہے کہ جن میں سے ایک مجھے ملتی پوری دنیا کی نعمتوں سے میرے لیے زیادہ بہتر تھی، ایک تزویج جناب سیدہ، دوسرا خیبر کے واقعہ، اور تیسرا یہ حدیث منزلت میرے سامنے پیش آئی۔ لیکن بڑے لوگ بھی عجیب ہو جاتے ہیں، علی کی بیعت نہیں کی ہے نا، دیکھیے علی کی ان فضیلتوں کو جاننے کے باوجود حسد بہت سخت ہوتا ہے، یہ جو شیطان تھا اس کو کیا ہوا جانتے ہیں، اس کے سامنے سب کچھ ہوا، آدم کے سامنے سارے فرشتے سجدے ریز ہو گئے، اتنی عظمتوں کے باوجود حسد کی وجہ سے قبول نہیں کیا، بہت مشکل چیز ہے۔ تو یہاں پر اخلفنی، تو وہاں حضرت علی اور ہارون کی نسبت کیا ہے، اجعل لی وزیرا من اہلی، حضرت موسیٰ نے دعا کیا نا خدایا میرے لیے ایک وزیر، وزیر یعنی مددگار، میرے لیے ایک مددگار آپ عطا کرے جو میرے اہل میں سے ہوگا، ہارون اخی، وہ بھی ہارون جو میرے بھائی ہے، اشرک فی امری، اس کو میری ذمہ داری میں شریک فرما. تو علی بھی تو اس حدیث کے مطابق کیا ہو، علی وزیر ہو گئے پیغمبر کے، علی پیغمبر کے وزیر، شریک کار نبوت. آپ جانتے امامت، امام نبی نہیں ہے لیکن نبی کی ذمہ داریاں امامت میں ہے، وحی لینے کے علاوہ باقی نبی کے تمام ذمہ داریاں امام میں ہیں، وحی مخصوص ہے نبی ہے. اسی لیے فرمایا اشرک فی امر علی، کو میرے کام میں شریک فرما. کہ نسبح کا کثیرا نذکر کثیرا. اس کے بعد تیسری، بعض اوقات عام مسلمان کہتے ہیں دیکھو خلافت کی تو بات نہیں ہے، حضرت ہارون وزیر تھے اور بھائی تھے، علی بھی وزیر ہے اور بھائی ہے. اس آیت میں دیکھیے اخلفہ فی اخلفنی قال موسیٰ لاخی ہارون اخلفنی فی قومی، آپ میرا خلیفہ بنو، میرا جانشین بنو میری قوم میں. تو خلیفہ ہونا اس میں سمجھ میں آتا ہے ہارون اور موسیٰ کی نسبت کیا ہے، ہارون موسیٰ کا خلیفہ ہے. ہاں بعض وقت بہانے کرتے ہیں ہارون پہلے دنیا سے چلے گئے، یہ کوئی بات نہیں ہے. قرآن نے جو کہا ہے یہ تین نقطہ، اور پیغمبر نے فرمایا جو کچھ نسبت علی اور ہارون اور موسیٰ کے درمیان ہے، میں اور علی کے درمیان وہ نسبت برقرار ہے. یہاں پر حضرت موسیٰ فرماتے وقال موسیٰ لاخی ہارون اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرا جانشین بنے، وہ اصلح اور اصلاح کرے میری قوم کو، ولا تتبع سبیل المفسدین، جو فساد پھیلانے والے ہیں ان کی پیروی نہ کرو. دیکھو ابھی یہ جو امریکہ ہے یا امریکہ نواز ممالک ہے، یہ داعش کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ یہ داعش کا حامی بھی نہیں دشمن بھی نہیں ہے، چاہتے ہیں کیا داعش کو اس طرح سے زندہ رکھے طاقتور بھی نہ ہو کہ خود ان کے لیے خطرناک بن جائے، کمزور بھی نہ ہو، بلکہ یہ مخلصین کے ساتھ جنگ کرتے رہے، ایران کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ، عراق کے ساتھ جنگ کرتے رہے، ان کو نڈال کرے، کمزور کرے، لیکن ختم بھی نہ ہو تاکہ ان کے ساتھ جنگ کرتے رہے. فساد چاہتے ہیں، اصل میں فساد چاہتے ہیں. اس وقت بھی ابو سفیان آیا علی کے پاس، کہا یا علی یہ آپ کا حق ہے، پورا شہر کو سپاہیوں سے بھر دوں گا. فرمایا کہ کب تم نے اسلام کے لیے دلسوزی کی ہے جو آج کر رہے ہو. تو مجھ سے کچھ لوگ حق کے نام سے فساد کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں، کچھ لوگ کھل کر، کچھ لوگ کافر کھل کر فساد کریں گے، منافق. بعض وقت کافر بھی منافق بنتا ہے نا، مکر و فریب سے کام لیتا ہے. ولا تتبع سبیل المفسدین. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب حضرت موسیٰ آئے ہمارے میقات، ہمارے وعدے کے مطابق وعدہ گاہ میں آئے، وکلمہ ربہ، خدا نے حضرت موسیٰ کے ساتھ بات کی. اسی لیے حضرت موسیٰ کا لقب کیا ہے، کلیم ہے. قال ربی ارنی انظر الیک، عرض کے خدایا مجھے توفیق موقع دے کہ آپ کی طرف نظر کروں. قال لن ترانی، حضرت خدا نے فرمایا موسیٰ آپ مجھ کو نہیں دیکھ سکتے. لن عربی زبان میں ابد، نفی ابد کے لیے، ابد کبھی بھی آپ مجھ کو نہیں دیکھ سکتے. یہاں پر مسلمانوں میں آپ جانتے اختلاف ہے، کچھ مسلمان کہتے ہیں خدا کو قیامت کے دن دیکھ سکتے ہیں چاند کی شکل میں، فلان کی شکل میں. کچھ فرقے ایسے ہیں جو کہتے خدا ابھی بھی دنیا میں، کرامیہ جو فرقہ ہے عام مسلمانوں کے، کہتے ابھی بھی ممکن ہے کوئی 30-25 سال کے جوان کی شکل میں گھوم پھر رہا ہو، یہ بال بھی ہے خاص قسم کے ہوتے ہیں نا ہمارے مکرانی برادران کے، اس جیسا بال ہے، ممکن ہے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہو. اب یہ تو چلو ایک گمراہ فرقہ ہے، لیکن عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن دیکھ سکتے ہیں. آیت کہتی لن ترانی، کبھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اگر دیکھا تو خدا وہاں پر ہے، ادھر نہیں ہے، خدا محدود ہو گیا، خدا کے لیے جگہ کی ضرورت پڑی. محدود جب ہو جاتا پھر خدا نہیں ہے، جو عقائد میں بحث ہے. لن ترانی، آپ مجھ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. ولیکن انظر الی الجبل, اب خدا نے ایک مثال دی کہ دیکھو ناممکن ہونے کی, پہاڑ کی طرف دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, پہاڑ اگر اپنی جگہ پر مستقر رہا. بعض اس کے یوں معنی کرتے ہیں مفسرین, یہ حرکت میں ہے نا, عالم حرکت میں ہے, حرکت میں ہوتے ہوئے مستقر نہیں رہ سکتا ہے, حرکت میں ہوتے ہوئے مستقر نہیں ہو سکتا ہے, یعنی جھوٹ ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر خدا کے جلوہ وہاں پر ظاہر ہوا, یہ پہاڑ ریزہ ہوا. فرماتے ہیں کہ دیکھیے, فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, یہ پہاڑ اگر اپنی جگہ پر مستقر ہو جائے, برقرار رہے, فَسَوْفَ تَرَانِ, آپ مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ, جب خدا کا جلوہ ظاہر ہوا پہاڑ پر, جلوہ الہی, جلوہ یعنی عالم جلوہ الہی ہے نا, البتہ یہ خاص قسم کا جلوہ تھا, خدا کا خاص قسم کا جلوہ جب پہاڑ پر ظاہر ہوا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا, جعلہ دکا, پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہوا, وخر موسیٰ سائق, حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاق, جب ہوش میں آئے, قال سبحانک تبت الیک, خدایا میں نے توبہ کیا. حضرت موسیٰ نے گناہ نہیں کیا, یہ درخواست کس کی طرف سے, اپنی قوم کی طرف سے. بعد والی آیات سے معلوم ہوتا ہے یہ درخواست قوم کی طرف, قوم کی درخواست تھی کہ حضرت موسیٰ نے پیش کیا, حضرت موسیٰ گئے تھے وہاں قوم کی درخواستوں کو پیش کرنے کے لیے, ایک ہدف یہ تھا, ایک ہدف تورات لینا تھا اور خدا کے ساتھ گفتگو کرنا تھا. تو تب تک فرمایا اس لیے کہ معذرت چاہتے نا ہم, ائمہ اظہار آپ دعاؤں میں دیکھیں معذرت چاہتے, توبہ کرتے ہیں, کیونکہ مسلسل قرب خدا کی طرف جا رہا ہے, مسلسل کمال کی طرف جا رہا ہے. جو کمال کی طرف جا رہا ہے در حقیقت نیچے والے درجے کو چھوڑ کر جا رہا ہے, توبہ کر رہا ہے نا, نیچے والے درجوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف جا رہا ہے. ایک مسافر جا رہا ہے تو پھر دوبارہ پیچھے کی طرف آ جائے تو وہ حدیث مشہور ہے, جو دونوں دن ایک جگہ پر کھڑا ہو وہ ضرر میں ہے, جو پیچھے آ جائے تو کیا ہے, ملعون ہے. مسافر آپ قرب خدا کے سفر میں ہے, قدم بے قدم آگے جائے, کل نیک عمل ایک کی, آج دوسرا, پرسوں تیسرا, یوں قدم بے قدم, فکری لحاظ سے, عملی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, کم از کم نیت کے لحاظ سے, نیت پاک ہو تو انسان پاک ہوتا ہے, انسان میں سب سے اہم چیز نیت ہے. البتہ نیت آرزو نہیں ہے, نیت وہ ارادہ ہے جو عمل کرنا چاہتے ہیں, لیکن آرزو بھی اچھی چیز ہے, اچھی آرزو ہے انسان کو اچھی نیت تک پہنچا دیتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا تو تب تو حضرت موسیٰ کے توبہ ایک نقطہ یہ ہے, ایک نقطہ عرض کیا ہے, میں جو معذرت چاہتے ہیں وہ قدم بے قدم خدا سے قرب کے علاوہ, مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, فرض کیجیے آپ کی پاؤں میں تکلیف ہے, تھوڑا سا کھینچ کے رکھتے مہمان کے سامنے تکلیف کی وجہ سے, معذرت بھی چاہتے ہیں, آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے, یہ حق ہے آپ کا, تکلیف ہے. یہ کھانا جتنے گھر میں کھانا ہے مہمان کے لیے پیش کرتے, خاطر خواہ عزت کرتے, اس کے بعد بھی معافی مانگتے ہیں, معاف کرے آپ, یہ کہ اس عظمت کا احساس ہے. چلو ہمارا تو آداب میں شامل ہے, لیکن یہاں پر تو آداب کا مسئلہ نہیں ہے, عظمت خدا کا احساس ہے. مولا حتی مولا امام حسین تو علی اصغر کے وقت یا جناب شہزادی, خدایا قربانی کو قبول فرما, یہ وہ عظیم معرفت کا نتیجہ ہے. جو خلاصہ ہم تو ہمارے لیے تو تصور بھی سخت ہوتا ہے, لیکن یہ ہستیاں ظاہر خدا کے مقرب ترین ہیں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ, حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں پہلا نمبر کا مؤمن ہوں, دوسرے آیات میں اول المسلمین تقریباً قریب معنی ہے, سب سے میں پہلا نمبر کا مؤمن ہوں, پہلا نمبر کا مؤمن ہوں, ایمان لانے والا, میرے دل میں ایمان ہے, نبی امام ہر مومن کی کوشش ہونا چاہیے پہلا نمبر کا بنا. البتہ ہم امام نبی تک نہیں پہنچ سکتے لیکن اس پائندہ درجے تک پہنچ سکتے. شہید صدر فرماتے ہیں آپ معصومین کے درجہ پر نہیں جا سکتے. فرض کیجئے معصومین کے درجہ 100 ہے لیکن 99 تک دروازہ کھلا ہے, کوشش کریں. آپ کی کوشش تو ہو, جس طرح جو لوگ پہاڑ سر کرنے کے لیے جاتے ہیں کوشش ہوتی ہے چوٹی پر جائے, اگرچہ ان میں سے شاید 90% نہیں جا سکتے. یہاں پر ایک عرض کیا داستان حضرت موسیٰ ہے, اس کا ایک اور ایک ٹکڑا آپ کے خدمت میں عرض کرتے ہیں. وقت بھی آ گیا. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٍ. قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ کے بعد من حُلِيِّهِمْ جَسَدًا مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا اپنے جو زیورات تھی وہاں سے مصر سے جو زیورات لائے تھے اور پھر قوم فرعون غرق ہوا تو ان کے جو سونا وغیرہ تھا وہ ان کے ہاتھ لگا تھا, ان سب کو سامری نے جمع کیا, اسے عجلن ایک گوسالہ بنایا. ایک گائے کے جو بچے ہے اس کو کہتے ہیں عجلن, گوسالہ بنایا. جسدن, اب یہ گوسالہ زندہ تو نہیں تھا, ایک جسد تھا, ایک بے جان جسم تھا. لہو خوار, وہ آواز نکالتی تھی, یہ جو یہ ہے آواز نکالتی تھی. اب آواز نکالنے کے حوالے سے دو قسم کی روایت ہے, دو قسم کے مفسرین فرماتے ہیں. ایک یہ ہے کہ سامری نے دیکھا تھا کہ جبرائیل کے گھوڑے کے جبرائیل آیا ہے گھوڑے پر ہے اور اس کے گھوڑے کے نیچے سے مٹی اٹھایا اور مٹی کو ڈال دیا تو یہ آواز نکلی. بعض کہتے نہیں ہوں. یہ ہے کہ اس کو پتہ چلا کہ کس طریقے سے اس کے اندر ہوا کو داخل ہو سکتی, جیسے آج کل ہے کھلونے ہوتے ہیں اور ہوا اس طرح سے گھومنے کے انتظام کیا کہ آواز نکل آئے, ہوا اس میں جائے اور گوشالہ کی آواز نکل آئے. فالخلاصہ ایک گوشالہ جو صرف جسد تھا اس سے آواز نکلتی تھی. الو میرو, اب اس کی پوجا کرنے لگا. اب دیکھیں بشر کو, کوئی شاعر کہتا ہے تعجب کی بات ہے یہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کو اتنے معجزات کے ساتھ دیکھنے کے باوجود اس کو نبی نہیں مان رہے ہیں اور گوشالہ کو ایک آواز نکلنے پر خدا مان رہے ہیں, سجدے میں گر گئے. اس کے بعد خدا فرماتے کیا, الم یرو انہ لا یکلمہم, آئے یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ گوشالہ بات بھی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, ایک آواز نکل رہی ہے بس, بے جان ہے. ولا یہدیہم سبیلا, ان کی ہدایت بھی نہیں کر سکتا ہے. موسیٰ بات بھی کرتے ہیں ہدایت بھی کرتے ہیں. اتخذوہ وکانوا ظالمین, انہوں نے اس کو اپنا خدا بنایا اور اپنے اوپر ظلم کیا. اب جب ان کے سمجھ میں آیا توبہ کرنے لگے. ولما سقط فی ایدیہم, جب حقیقت ان کے سامنے ظاہر ہو گئی. ورأوا انہم قد ضلوا, پتہ چلا کہ ہم گمراہ ہو گئے. قالوا لئن لم یرحمنا ربنا, خدا اگر ہم پر رحم نہ کرے. ویغفر لنا, ہماری مغفرت نہ فرمائے. لنکونن من الخاسرین. اب ولما رجع موسیٰ, حضرت موسیٰ واپس آ گئے. انبیاء کے درمیان سب سے صاحب جلال نبی حضرت موسیٰ ہے. البتہ سارے انبیاء کے پاس کمالات ہیں لیکن کسی کا کوئی صفت زیادہ نمایاں ہوتا ہے. جیسے ائمہ اطہار کے پاس بھی کیا ہے, علی کو میدان جنگ ملا نا, باقی اماموں کو جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا, تو علی کی شجاعت زیادہ ظاہر ہو گئی. امام پنجم ششم کو علمی تربیت کا موقع ملا. خلاصہ یہ, لیکن حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ کچھ مسائل, تو حضرت موسیٰ مشہور ہے اس حوالے سے کہ صاحب جلال ہے. لما رجع موسیٰ الی قومی غضبان, جب حضرت موسیٰ واپس آیا اپنے قوم کے طرف غضبان, بالکل غصہ کے ساتھ, اسفا حزن کے ساتھ, اتنی زحمت کی تھی اب یہ بت پرست ہو گئے, کم از کم فرعون پرست ہو جاتے تو انسان کی پوجا کرتے، البتہ شرک تو شرک ہے ہر صورت میں، اب بت پرست ہو گئے۔ مصر میں فرعون کو رب اعلیٰ کہتا تھا، یعنی بتوں سے بالا تر خدا فرعون ہے، بل بت پتھر سے تو ظاہر ہے کہ انسان قابل فہم ہے۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعد، میرے بعد تم نے بہت بری جانشینی کی، میرے بعد بہت برا کام تم نے کیا۔ سب کو خطاب کیا، یہاں سے پتہ چلتا ہے پیغمبر خدا نے توحید کا پیغام دیا تھا 30 دن کے بعد آنے کے لیے، لیکن پوری امت نے کیا کیا ہے، خلاف ورزی کی ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک عبرت کا ذریعہ ہے۔ کچھ مسلمان سمجھتے ہیں کیسے ممکن ہے مسلمان پیغمبر کے تعلیم کو بھول جائے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور بخاری مسلم میں یہ روایت ہے کہ سابقہ قومیں جس راستے پر چلی ہے وہ آپ بھی چلیں گے انہی کے مطابق، کیونکہ انسانوں کی طبیعت خواہشات ایک جیسی ہے۔ من بعد عجلتم امر ربکم والقى الواح، آپ نے الواح پھینک دیے، توریت کے جو الواح لے کر آئے تھے پھینک دیے۔ الواح لوح کے جمع، لوح جس چیز پر لکھی جاتی ہے اس کو لوح کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں عام طور پر کیا لکڑی کا ہوتا تھا، اس لیے لکڑی سے جو تختہ بناتے تھے اس کو لوح کہتے تھے، لیکن جس چیز پر لکھی جائے اس کو لوح کہتے ہیں۔ وہ اخذ برأس اخیہ، یہ جو حضرت ہارون کے سر کو پکڑا اپنی طرف کھینچا، یہ غصے کے اظہار، ایک آپ کی پریشانی اتنی زحمتیں ضائع ہو گئی، دوسرا یہ ہے کہ اسے جلال کا مظاہرہ کرنا ہے کہ قوم بیدار ہو جائے، اگر آئے مسکرائے تو قوم پر کچھ اثر نہیں پڑنا تھا، تو ایک جلال کے اظہار کرنے کی ضرورت تھی۔ قال یا ابن اما، یہاں پر حضرت ہارون نے ماں کا تذکرہ کیا، ایک قسم کے حضرت موسیٰ کو نرم کرنا ہے، یا ابن اما، اے میری ماں کے فرزند، ان القوم استضعفونی، اس قوم نے مجھ کو ضعیف قرار دیا، مظلوم قرار دیا، وکادوا یقتلوننی، مجھے قتل کرنے والے تھے، فلا تشمت بی الاعداء، ایسا کام نہ کرو کہ میرے دشمن شماتت کرے مجھے، میرے دشمن جو دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے اس کو شماتت کہتے ہیں، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، قوم ظالمین نے یہ گناہ کیا ہے، آپ مجھ کو ان کے ساتھ قرار نہ دے۔ یہی آیت ہے جو مولا علی جب گئے دربار میں اسیر ہو کر، آپ نے عیناً یہی آیت کی تلاوت، جب پیغمبر کے قبر پر نظر پڑی علی کی، اسی آیت کی تلاوت کی، یا ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی۔ تاریخ اسلام میں تکرار ہوا، اب وقت آیا ہے، ایام غدیر بھی ہے، اسی لیے تذکرہ کیا۔ قوم موسیٰ کی یہ داستان دہرائی گئی، اسی لیے جب بنے یہودی آدمی نے علی سے کہا، یا علی، آپ کی قوم نے پیغمبر کے وفات کے بعد جانشینی میں اختلاف کیا، تو آپ نے فرمایا، آپ کے یہودیوں نے اپنے نبی کے حیات میں توحید میں اختلاف کیا ہے، آپ تو بدتر تھے، کیونکہ توحید اتنے سیاسی مسئلہ نہیں جتنا امامت سیاسی مسئلہ ہے۔ توحید سے بھی سامری تو فائدہ چاہتا تھا، اپنی لیڈری چاہتا تھا، لیکن امامت ڈائریکٹ سیاسی ہے نا، جو بڑے لوگوں کے عشق ہے، معشوق سیاست ہے، حکمرانی ہے، اور بڑے لوگ ہی معاشرہ کو گمراہ کرتے ہیں۔ خدا کے شکر ہے کہ ہمیں راہ اہل بیت، راہ قرآن، وہی راہ جس کو پیغمبر نے شیعہ سنی دونوں روایت کے مطابق، تارکن فیکم الثقلین، امت کی انسانیت کی نجات کا راستہ قرآن و عترت دونوں ہے، صرف علم اور قانون نجات کے لیے کافی نہیں ہے، کیوں، ایک انسان اس پر عمل نہیں کرتا ہے، دوسرا عمل کرنا نہیں دیتا ہے، تیسرا سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور صرف شخصیت بھی نہیں، بلکہ ایسی شخصیت کی ضرورت ہے کہ اس علم میں ماہر ہو، قانون میں ماہر ہو، باب مدینہ علم ہو، اور صحیح معنوں میں اس کو نافذ کرے۔ اسی لیے قرآن و عترت دونوں کو پیغمبر نے چھوڑا، قانون بھی، قانون نافذ کرنے والے بھی، علم بھی، علم کے ماہر بھی، قرآن ناطق بھی، قرآن صامت بھی. خدا کا شکر ہے کہ ہمیں غدیری بنایا، اور دعا ہے کہ غدیر کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بن جائے. یہ ٹھیک ہے، عقیدہ ہمارا ہے، یہ مثبت ہے، لیکن یہ مقدمہ ہے کہ حقیقی اگر جتنے میں مانتا ہوں علی علیہ السلام کے امامت کو مانتا ہوں، اس کے نتیجے میں آپ ادھر بلاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، یا کوئی اور ہے مانتے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے. اگر ایسی بات ہو تو وہی لوگ جو دشمن تھے، بنو امیہ تھے، وہ بھی مانتے. مفادات کا ٹکراؤ ہے، راہ ہے، علی کو انتخاب کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت پتہ چلے گا ہم علی والے ہیں یا نہیں ہیں، ورنہ صرف دل سے ماننا، تقاضوں پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. عرض کے بنو امیہ بھی کرتے کام، اپنا کرتے، نعرہ علی کا لگاتے. آپ جانتے ہیں جب ایک کپڑا آیا، قدیم زمانے میں حکمرانوں کے لیے بہت اہم ہوتا تھا کپڑا، کارخانہ تو نہیں تھا، کپڑا خوبصورت کپڑا بننا بڑا مسئلہ ہوتا تھا. جب کبھی کوئی خوبصورت کپڑا بنتا تھا تو حکمران کے لیے، بادشاہ کے لیے ہدیہ لاتے تھے. ایک بہت اچھا کپڑا پہنچ گیا، معاویہ بیٹھا ہے، عمر آز بیٹھا ہے، یزید، یزید بڑا شاعر تھا. اب تینوں خلوت ہے تو وہاں پر کہا بہترین شعر جو کہے گا اس کو ہم یہی کپڑا دیتے، ایک کپڑا ہے زیادہ نہیں. تو ایک نے کہا حقیقی حسین عورت وہ ہے جس کی جو سوکھن ہے، مثلا ایک آدمی کی دو زوجہ ہے، جس کی جو سوکھن ہے وہ اس کی حسن کی تعریف کرے. حقیقی حسین وہ ہے جس کی سوکھن اس کے حسن کی تعریف کرے. دوسرے نے اور ایک شعر کہا، اسی کا تقریباً ہم مانا تھا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. تیسرے یزید نے کہا الفضل، اس شعر کا آخری ٹکڑا ہے، الفضل ما شہدت به العداء، علی کی فضیلتوں کے اعتراف دشمنوں نے کیا ہے. حقیقی فضیلت وہی فضیلت ہے جس کے اعتراف دشمن بھی کرے. تو کہا سب سے بہتر یہ شعر ہے، یزید کو دیا گیا. یہ لوگ جانتے تھے، نزدیک سے اہل بیت کو جانتے تھے، لیکن مفادات کا مسئلہ تھا. کربلا میں یہی کہانا، فرزق میں پوچھا امام سے کیسا ہے عراق حالات، فرمایا دل تو آپ کے ساتھ ہے، تلوار آپ کے خلاف ہے. دل ساتھ ہوتے تلوار خلاف کیوں؟ مفادات کا مسئلہ ہے، یہی مشکلہ ہے. خدایا ہمیں راہ اہل بیت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. خدایا شایان اہل بیت کے تمام مسائل کو حل فرما، شفاعت اہل بیت ہمیں نصیب فرما. خدایا ہمارے مجاہدین کی مدد فرما، خدایا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، حاضرین کے تمام بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، حاضرین کے تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، شہدائے ملت اور مرحومین کو مغفرت فرما، ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. تمام حاضرین کے مرحومین، خصوصاً ان پروگراموں کے منعقد کرنے والے برادران کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. اور یہاں پر خصوصی درخواست بھی ہے سورہ فاتحہ میں شامل کرے، مرحومہ وحیدہ برکت علی، مرحوم عنایت علی ابراہیم، مرحومہ امینہ باقی، اللہ رکھا ان کو اس فاتحہ میں شامل کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.